أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ کرے کہ ہمارے آج کے دن میں بہت ساری برکت بھی ہو، خیر بھی ہو، اور ہم اس سے خیر کا بہترین حصہ لے کر بھی جائیں. اپنے لیے ایک اچھی سی دعا مانگیں. تو چلیے شعور کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اس سوچ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر. دور قرآن 2024، اور آج اس میں سے ہمارا گول ہے پارہ نمبر 15، بالکل ہی نصف پہ پہنچ گئے. قرآن پاک کی آیتیں لکھیے ذرا، پہلی بات شروع کر دیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پھر اسے اوپر پڑھے صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہم اسے اوپر جائیں اور پڑھیں کہ الحمدللہ رب العالمین؟ نہیں کر سکتے. یعنی ہم قرآن پاک کی آیتوں کی ترتیب نہیں بدل سکتے. تو لکھیے، جس طرح قرآن پاک کی آیتیں الہامی ہیں، اس کو توفیقی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کی ترتیب اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں پتہ چلی ہے، لیکن ہے وہ اللہ کی طرف سے. بالکل اسی طرح قرآن صورتیں، ان کا رب اور ان صورتوں کو پڑھنا، اس میں کیا پہلے آنا ہے. نمبر ایک، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. ہر صورت دوسری صورت میں اسی طرح جڑی ہوئی ہے، جس طریقے سے آپ اور میں اپنے حساب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ موتی سے موتی جڑا ہوتا ہے کسی بھی تصویر کے اندر. تو 14 نمبر پارے کے اندر جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تھا، جو سنا تھا، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو آج ہم پڑھیں گے سبحان اللذی، پارہ نمبر 15. نہ صرف یہ کہ پارے کا پہلا لفظ، بلکہ سورت بنی اسرائیل کا پہلا لفظ. پچھلے پارے میں بہت کچھ تھا، میں نے جب دوبارہ جا کے اس پارے کو دیکھا تو میرا دل کیا دوبارہ کروں، لیکن پھر وقت نہیں ہے. لیکن اس میں نے بہت سے نقطے نوٹ کیے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر کہیں نہ کہیں دینے ہیں. لیکن ہم نے سورت ہجر 2 سے 99، یعنی شروع سے ایک آیت چھوڑ کر آخر تک کیا. پھر ہم نے اس میں سورت نحل دیکھی، جو پوری کی پوری 128 تھی، پوری سورت تھی بیسیکلی. اور دونوں صورتوں میں سائنسی نشانیاں، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتیں بھی دیکھیں. پھر انسان کیا ہے، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس کا تکبر بھی دیکھا. پھر جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے جنتیوں کے جو دل دھوئے جائیں گے وہ دھلائی بھی دیکھی. اللہ کرے کہ دل دنیا میں دھل جائیں تاکہ ہماری دنیا جنت بن جائے. یقین کیجئے، دلوں کو گندا کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، پھر ضرور ہی وہاں جا کے شاور لینا پڑے گا. جیسے پسینہ آ جائے تو آپ کبھی بھی صاف کپڑے نہیں پہن سکتے جب تک کہ غسل نہیں کر لیتے. تو آپ کو مجھے اللہ نے خوش رہنے کا نسخہ دے دیا کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو. پھر اسی طرح کائنات کی ہر نعمت انسان کے لیے اور انسان اللہ کے لیے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے. خاص طور پہ پھر 3 دفعہ سورت نحل میں ہجرت کے اشارے ملے، یعنی یہ وہ دور ہے کہ جب بالکل ہجرت سر پہ تھی اور امت مسلمہ کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا تھا کہ اب ان دلوں میں تیل نہیں، ان کو جتنا کہنا تھا کہہ دیا، بلانا تھا بلا لیا، جن کو آنا تھا وہ آ گئے. سیدھی سی بات ہے، اب آپ چلیے اور دوسرے لوگوں کو بلائیے. یہ فطرت کا ایک اصول ہے، آپ اورنج جوس بناتے ہوئے بھی یہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. کتنا اس کے چھلکے کو رگڑیں گے، پھر ایک وقت آئے گا آپ اس کو چھوڑ کر دوسرا اورنج پکڑیں گے. یہی اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کے ساتھ معاملہ ہے اور یہی انسانوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ چیز دکھا کر کہ تمہیں اب آگے کی راہیں لینی چاہیے، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ خاموش اشارے سجھا دے. ہم سب کو مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، دل جو اٹکا ہوتا چیزوں میں، جگہوں میں، وقت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. تو لہٰذا ہجرت کی باتیں اس بارے میں آپ کو مجھے بتائی گئیں، اور پھر اس کے بعد جو آخر تھا پارے کا، وہ تو انتہائی حسین تھا. اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، اللہ کرے گا اس پہ انشاءاللہ الگ سے بات ہو جائے گی کسی وقت. تو گویا کہ پورے دین کا خلاصہ ہم نے اس میں پڑھا. آج جو پر ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے ایک بھی آیت نہیں ہے. آپ نے سب نے میں نے اپنے اندر کے اندر کو توڑنا تاکہ بات سننا. پارہ نمبر 15 کا تھیم بہت ہی زبردست ہے, اسٹرانگ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اسٹرانگ کسی چیز کو اگر پیش کرنا ہو تو یہ صورت اس میں ہے. اور اس کا تھیم ہے کفر کا توڑ. پارے کے شروع میں ہم صورت بنی اسرائیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ پڑھیں گے. ان کے دو عروج اور دو زوال اللہ نے ہمارے سامنے رکھنے ہیں کہ دیکھو جو قومیں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیسے توڑتا ہے. اور پھر اسی صورت کی آخری رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا زور اور ان کا توڑ, عروج اور زوال. اور آخری رکوع میں بھی ان کی تاریخ وہ ہے جو آج ہمارا حال ہے. جہاں آیتیں آئیں گے آپ ترجمے سے سمجھیں گے کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس مختصر سی قوم کو میں زمین کے ایک ٹکڑے پہ اکٹھا کر دوں گا, تاکہ پھر وہی بات ہے کہ چاروں طرف سے کچرا اکٹھا کرو تاکہ اس کو اٹھا کر بھیم میں پھینک دیں. اور آج کے حالات میں اس قوم کا یہ حال ہمیں دکھ رہا ہے. اس سے اگلی ہی صورت ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ, صورت کا حق اس کا پورا کا حصہ پورا جو اس بارے میں آتا ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ دجال کی بات آنے والی ہے اور دنیا کے اندر جو اس وقت کے فتنے ہیں ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کفر کا فتنہ. یہ جو کفر ہے نا اسی نے آج ہماری سوچیں اور ہمارے بہت سارے معاملات کو بگاڑا ہوا ہے. اور انشاءاللہ اس بارے کے اندر آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ جس سے آپ کفر کو پہچانیں گے. تو آج کی یہ پارے کے تھیم میں تھوڑا سا آپ کو ایک سائنوپسس دوں گی کفر کا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے میرے دل دماغ میں کفر کے ساتھ بس ایک لفظ چھپا ہوا ہے, غیر مسلم, نان مسلم یا کافر. یہ سب اپنی جگہ ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ کفر کے چار ارکان لکھے گئے, چار رکن ہیں کفر کے. سب سے پہلا کفر کا رکن ہے تکبر, یعنی جب تک تکبر نہیں ہوتا کفر ہو نہیں سکتا. ابلیس کو دیکھ لیجیے, نہ خیر و من ہو, مکہ والوں کو دیکھ لیجیے, بڑے بڑے سردار تھے. اور اسی طرح سے دوسرا رکن ہے حسد. حسد جب کسی بدندے کے دل میں برا خیال آنے لگتا ہے نا تو وہ اس کی اچھی بات کو قبول نہیں کرتا. اور اس میں آپ مثال لے لیجیے مدینہ کے یہود کی جنہوں نے حسد کیا اس دور میں. تیسری چیز غضب, یعنی کفر کیسے بنتا ہے. آپ ویسے بھی پوچھتے ہیں نا بریانی کیسے بنتی, کھٹی دال کیسے بنتی, کفر کیسے بنتا ہے. اور یاد کریے گا کہ اس کفر کے چاروں چیزیں مل جائیں تو یہ بدترین قسم بنے گی, دو مل جائیں تو بدتر, ایک مل جائے تو کچھ, اور تین مل گئیں تو تھوڑی سی انٹینسٹی کام ہے. اور کسی نہ کسی درجے کا کفر ہر اس بندے میں ہے جس میں تکبر ہے, جس میں حسد ہے. تیسری چیز ہے غضب, غصہ بھی وہ جس میں ایک انسان غضبناک ہو جائے, آگ بگولا ہو جائے. اس میں بھی پولیس کی مثال ہے. اس میں اس مکہ کے وہ سردار ہیں جیسے ابو لہب وغیرہ کہ جنہوں نے غضب کا اظہار کیا تھا اللہ کے نبی کی دعوت کے جواب میں. اور شہوت, بس شہوت کے اندر آپ کو قرآن میں بہت ساری مثالیں ملی ہیں. سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا کہ ایک شخص کو اللہ نے علم دیا, اس کو اسی علم سے بہت ساری عزت مل جانی تھی لیکن پیسے کا پیر بنا اور اس چیز سے ہٹ گیا. اب ان کا علاج کیا ہے؟ لکھ لیں گے جلدی سے آپ کو فائدہ ہوگا. تکبر کا کہہ لیجئے کہ علاج سے پہلے, بلکہ وجہ بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے. جب بندے میں تکبر آتا ہے تو تکبر کی موجودگی میں اطاعت نہیں ہوتی. تکبر کی وجہ سے انسان اللہ کی بات نہیں مانتا. حسد کی وجہ سے نصیحت قبول نہیں کرتا. اور غضب کی وجہ سے انسان عدل نہیں کر سکتا. تو غصے میں تو ہمیں فرق ہی مٹ جاتا ہے نا ماں بہن کا, اور ناانصافیاں بھی کی جاتی ہیں, جی مجھے غصہ آ گیا تھا, اب یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اور شہوت کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان پھر عبادت نہیں کرتا, دل نہیں لگتا. وہی بات ہے کہ جانتا ہوں ثواب زہد مگر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب آپ ان چاروں کو جمع کر لیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اس بارے میں اور پورے اسلام کا مزاج کیا ہے, ان چاروں پلرز کو گرانا ہے. یہ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئیں نا غزوات کی صورت میں اور اسی طرح سرایا, اس میں ان میں سے کسی نہ کسی ایک کفر کا سر کاٹنا تھا. سورۃ توبہ آپ نے پڑھ لی, سورۃ الانفال پڑھ لی, اور مکہ والوں کے ساتھ جو ہوا, جو تیر تلواریں چلیں, جو کچھ ہوا, یہ سب کیوں ہوا؟ تاکہ ان کے سر کٹ جائیں. آج اس پارے میں ہم انشاءاللہ انہی چاروں کو گرانے کی بات کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کفر کا سر کیسے کٹتا ہے. یہ جو کفر کا اس وقت جوش آپ کو دکھتا ہے نا, اس کا توڑ اس بارے میں. ایک ایسی خوبصورت کردار سازی ہے, ایسی خوبصورت طریقے سے آپ کہہ لیجیے کریکٹر بلڈنگ والی صورت ہے بنی اسرائیل. اور میں نے پیچھے کہیں کہا ہوا, آج بھی لکھ لیں بے شک, مدینہ کی ریاست کن اصولوں پہ قائم تھی, یہ اس میں ہے. جب اللہ کے نبی جا رہے تھے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ اب آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے. اور آج آپ کے میرے لیے تو مدینہ کی ریاست ایک ماضی کی بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بارے میں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ نصر من اللہ و فتح قریب رہتے ہو, تو پھر تمہیں تکبر کو توڑنا پڑے گا. کیونکہ تکبر ٹوٹے گا تو اطاعت آسان ہوگی, حسد کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ حسد نکلے گا تو نصیحت قبول کرنا آسان ہوگا, اور غضب کو قابو کرنا, اور غضب کو قابو کریں گے تو عدل کرنا آسان ہوگا. اور شہوت تو آج کا پورا روگ ہے کہ جس پہ پوری دنیا گھوم رہی ہے, شہوت پہ قابو پائیں گے تو عبادت آسان ہوگی. تو اللہ کی مدد کو پانے کے یہ چار کام ہم نے انشاءاللہ کرنے ہیں. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اس سینٹرل تھیم کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر دور میں لوگوں کو, جب وہ بگڑنے لگتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں کہ جو اپنے اپنے وقت میں آ کر لوگوں کو اس برے کام سے روک کر اس برے ماحول سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کل تک ایسے لوگوں کو انبیاء کرام اور رسول کہتے تھے. آج یہی کام اللہ نے اول دور میں تو دائیے دین سے کروانا ہے, اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو پھر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے, جس کو آج غزہ کے نہتے بے گناہ مسلمانوں کی صورت میں آتے تھے. کہ یہ بھی ان کا حکم اذان ہے, ایک سیکنڈ لگتا ہے وہ اپنا دین بدل لیں, پھر مراد جو ان کو ملنی ہے وہ ان کے اپنے بون ان لوگوں کو بھی نہ ملے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن وہ اپنے جسم پہ گواہیاں دلوا رہے ہیں. تو کبھی کبھی بول بول کے اذانیں دی جاتی ہیں, کبھی کبھی عمل کے ساتھ کروایا جاتا ہے. پھر جب آپ اس پارے پہ نظر ڈالتے ہیں ایمان کی طاقت کے لیے, تو اللہ حافظ, ایمان کی طاقت کے بغیر آپ اور میں آنے والے دور کے فتنوں سے نہیں بچ سکیں گے. سورت کے شروع میں ہی واقعہ معراج ہے, بنی اسرائیل کے تذکرے کے ساتھ ہی جڑا ہوا, جس میں آپ کو مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ چیزیں دکھا دیں جو صرف ان کا ایمان سہ سکتا تھا, ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ نے معروف بات سنی ہوگی کہ ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں جبرائیل کو بھی روک کیا گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں سنا ہوگا محاورہ. وہ آپ کا ایمان تھا کہ آپ وہ سب دیکھ چکے. لی نوری ہے وہ میں نہ آتی نا, سفر معراج میں اللہ کے نبی کو جنت بھی دکھائی گئی, جہنم بھی دکھائی گئی, وہ اعمال بھی دکھائے گئے جس کی وجہ سے جنت جہنم ملتی ہے. تو واقعہ معراج کا ایمان سے یہ تعلق ہے. آپ کا میرا ایمان سے پھر کیسے تعلق ہوا؟ نماز مومن کی معراج. آپ کی میری نماز ایسی ہو کہ کان نہ خطرہ ہو, گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آپ اس دنیا میں رہ کر وہ معراج اور وہ عروج اور وہ بلندی پائیں گے جو قوموں کو اس وقت ملتی ہے جب ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. کہ جتنا زیادہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتے رہیں گے, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان دے گا. پھر اس کے بعد ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے, تو سورۃ الکہف کے اندر آنے والے چار فتنوں کے مقابلے کے لیے, فتنہ ایمان, فتنہ مال و دولت, فتنہ علم, اور اسی طرح 16th پارے میں ہم پڑھیں گے فتنہ اقتدار حکمرانی. سورۃ کہف اسی پارے میں چونکہ آنی ہے, ابھی سے دیکھ لیجئے کیونکہ اس کا پارے کے ساتھ تعلق ہے. ہم سورۃ کہف میں چار واقعات پڑھنے والے ہیں. ایک اصحاب کہف کا واقعہ, فتنہ ایمان ہے وہ, ٹرائلز آف فیتھ, اس کی نجات کا راستہ آپ کو مجھے آج ہی دے دیا۔ ابھی صورت پارے کے شروع میں کہ اپنی اولادوں کو اچھی صحبت دیجیے، کیونکہ یوتھ کی بات ہے، وہ جہاں آئے گی وہاں کریں گے۔ دوسرا واقعہ اس میں باغ والا آنے والا ہے، وہ 28 آئے تک کا ہے، یہ 46 تک ہے۔ یہ فتنہ مال اور اولاد ہے، جس کو آج آپ میٹیریلسٹک کہہ سکتے ہیں اپروچ۔ اس سے نجات پانے کا راستہ زندگی کی حقیقت کو جاننا ہے، نوئنگ دا ریئلٹی آف لائف۔ ہمیں خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی یہ سکھانا ہے۔ تیسرا قصہ موسیٰ اور خضر کا آیت 69 کے راؤنڈ ہے، وہ فتنہ علم ہے، یعنی علم کے بعد بھی لوگ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، جی بہت ہوتے ہیں۔ اس کا علاج، اس سے نجات پانے کا طریقہ آج ہی لانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود نمائی، خود پسندی اور سٹیٹس کانشیس ہونے سے نیچے آنا ہے۔ اور پھر ذوالقرنین کا قصہ جو 16 پارے کا حصہ ہے، اس میں فتنہ طاقت پاور، یعنی ٹرائل آف پاور ہے، اس سے نجات یہ ہے کہ نیک نیت لوگ سامنے آ جائیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں پارے کے شروع میں، اب ہم بہت کچھ پڑھیں گے۔ اینڈ رچ سوراز ہیں، سورت بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورت الاسراء بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے متعلق یہ نام ہے، اور یہ قرآن پاک کی 70 نمبر کی سورت ہے، 111 نمبر ٹوٹل اس کی آیتیں ہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج دو حصوں میں پورا ہوا تھا، ایک زمینی تھا، بائی روڈ ٹرپ تھا، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور دوسرا تھا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، یا اوپر جہاں بھی اللہ آپ کو لے کر گیا۔ یہ سارا سفر فضائی سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حصے کو یہاں مینشن کیا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اور دوسرے حصے کا تذکرہ قرآن پاک میں سورۃ نجم میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رکوع نمبر 1-10 تک۔ اللہ تعالیٰ کے معجزات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں دکھائی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج آپ کے ناطے ہم سب کو دکھائی جا رہی ہیں کہ تم ذرا سا اپنے اوپر لے کر اس چیز کو دیکھ لو، کیا سبحان الذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اب اس پہلی آیت کو اگر یہاں پہ روک کر دیکھ لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا اگلی آیتوں سے کیا تعلق ہے جو آپ پڑھنے لگے ہیں، تو ذرا سا کان رکھیے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار، یعنی تم زمین میں دو بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے وہ بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، دن کب پھرتے ہیں، اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا، اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اس مسجد میں گھس جائیں، اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر گھر سے اکھاڑ دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، ہاں اگر پھر بھی وہی کرنے لگے تم تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ اب ان سارے فتنے، عروج اور زوال میں امت مسلمہ کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن۔ کون سا؟ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت ہی پروفارم قسم کا رکوع ہے۔ دورہ قرآن اگر نہ ہو تو اس ایک رکوع کے اوپر ایٹ لیسٹ 2 سے 3 گھنٹے بات کی جاتی ہے۔ پوری قوموں کے عروج و زوال کی کہانی ہے۔ اگر ہم اپنے موضوع کے ساتھ چلتے جائیں تو 2 آیات ایمان سے متعلق ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، قرآن پاک کی خوبی دیکھیے گا، ان حاصل قرآن یہدی للتی اقوم، یہدی للہ اقوم، اقوم کہتے ہیں بالکل سیدھا چل پانے والا۔ قرآن پاک زندگی گزارنے کا روڈ میپ ہے، نقشہ ہے، نیویگیٹر ہے، جی پی ایس ہے، ٹام ٹام ہے۔ جس ملک میں جو استعمال کرتے ہیں وہ جملہ پک کر لیں۔ جب تک اس قرآن سے آپ کا تعلق رہتا ہے آپ سیدھے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو مجھے نشاط محسوس ہوتا ہے نا، یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ کل پہلا روزہ تھا تو بڑا خوف تھا دل میں کہ پتہ نہیں طبیعت کیسی ہوگی، بولنا ہی مشکل نہ ہو، یہ وہ۔ یقین کریں کہ جتنی کل کے پارے کے پڑھانے کے دوران میں نے اپنے اندر انرجی محسوس کی، میں نے کہا روزہ تو کچھ کہتا ہی نہیں۔ جدھر قرآن پورا ہوا، ظہر کی نماز پڑھی، جب سوچا کہ اب ریسٹ کرنا چاہیے تو اس وقت ایسے لگے کہ ہم سے زیادہ بیماری کوئی نہیں۔ آپ میں سے جو کلاس سے تھوڑے دن دور رہتا ہے اس کو نہیں محسوس ہوتا؟ عمرے پہ جا کر آپ وہ ایمان نہیں لے کر آتے جو ایک گھنٹہ یا ایک دن کی کلاس لینے سے ملتا ہے۔ یہ قرآن کا روڈ میپ ہے، یہ آپ کو مجھے سیدھا رکھتا ہے اور ہماری باڈی ٹھیک رہتی ہے، ہمارے اندر باہر شفا ہے، وہ شفا لما فی الصدور۔ پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 10 میں پیغام کیا ہے؟ ہدایت سے موڑنے والا کسی کا نہیں اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس پورے رکوع کو پڑھنے کے بعد آپ کے میرے عمل کے نقطے کیا ہیں؟ فیتھ ان ایکشن، کہ سفر معراج ایک حقیقت تھا، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ آج معجزات کے منکرین، اور وہ کون ہے جو حدیث کے منکر ہیں، جس کا تذکرہ پچھلے پارے میں تھوڑا سا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں یہ خواب کا سفر تھا۔ تو بھائی خواب کا سفر تھا تو اس میں کیا پھر اتنا شور اٹھنے کی ضرورت تھی؟ کیوں پھر لوگوں نے اللہ کے نبی کو اتنا دیوانہ اور مجنو کہا؟ اور اگر حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی تو پھر ان کو صدیقیت کا مقام کیوں ملا؟ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی سفر تھا۔ پھر اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے کہ آپ نے ہمیں اسی نبی کا امتی بنایا، اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کی اس تاریخ کو پڑھ کے ایز اے مسلم ہم نے ارادہ بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اس کتاب کی قدر کی توفیق دے، ورنہ ہمارا بھی حال کہیں پچھلی قوموں جیسا نہ ہو۔ آخر کو نمبر 2:11-22، 11-22، انسان بہت جلد باز ہے۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز، بد دعاؤں کی طرف اشارہ لکھ لیں۔ طبیعت کی جلدی، عجلت اور اسی طرح غضب کے بڑھنے اور کبھی کبھی تکبر، وہ 4 چیزیں آج آپ نے رٹ کے جانی ہے۔ کفر 4 چیزوں میں چھپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے کی ناشکری انسانوں سے ہو جاتی ہے۔ اسی میں سے کیا ہے کہ اچھے دنوں کا انتظار نہ کرنا اور جلدی سے اپنے بارے میں بری باتیں کہنے لگ جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیوں مایوس ہو؟ دیکھیں سوسائڈ کا رواج ہے، میں تو یہ کہوں گی ان ہے آج سوسائڈ۔ آج وہ بچے سوسائڈ کی کوشش کر رہے ہیں جن کے ماں باپ بیچارے ساری زندگی لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے کی طرف چلتے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ جلد بازی، مجھے کیوں نہیں ملنا، یہ میرے لیے کیوں نہیں۔ اچھا پھر میں نے سوچا میں مر جاؤں، یہ عام جملے ہو گئے، تو مر کے بھی نہ چین پائے تو کدھر جائیں گے؟ ایسے سارے لوگوں کو آیت نمبر 12 سے آگے دیکھیے امید دلائی جا رہی ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر آٹم کے بعد سپرنگ ہے۔ سنیے گا، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرمایا، اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا۔ اس کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا۔ اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جس سے یہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا، یعنی آپ کے گلے میں ہار نہیں، لاکٹ نہیں، آپ کے گلے کی چین نہیں، گلو بند نہیں، بلکہ آپ کے میرے گلے میں کیا ڈلا ہوا ہے؟ تقدیر۔ تقدیر کون سی؟ جو آپ خود لکھ رہے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ آپ کے میرے اعمال۔ آپ کے میرے اعمال کی حکمرانی ہے آپ کے میرے جسم کے اوپر، میری تقدیر پہ، کیونکہ جو بھی تکلیف پہنچتی ہے بندے کو، اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج لکھ رہے ہو، کل پڑھو گے۔ کیسے؟ موت کی صورت میں اعمال نامہ چھین لیا جاتا ہے، اس پیپر لینے والے کی طرح جو بچپن سے ہم نے دیکھا کہ پیپر پورا ہونے پہ چھین لیتا تھا ہمارا پیپر، اور پھر کہا جائے گا اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لے خود ہی اپنی کتاب کو پڑھ لے، آج تو اپنا ہی حساب خود لینے کو کافی ہے۔ جو راہ راست حاصل کرے گا وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یاب ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا۔ اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہم عذاب کرنے لگیں، یعنی بغیر پڑھائے کوئی استاد امتحان نہیں لیتا، اور اگر کوئی ایسا لے نا تو نہ سمجھ ہوگا نا، پڑھایا آپ کو صفحہ نمبر 10 تک اور ٹیسٹ لے 15 صفحے تک، تو آپ اسٹوڈنٹ بول نہیں سکیں گے، لیکن کہیں گے سمجھ نہیں آئی ہمارے ٹیچر کو کیا ہو گیا۔ تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا سوچتے ہیں کہ نہ اس نے آپ کو بتایا، نہ سکھایا، نہ پڑھایا، اور آپ کا ٹیسٹ لے لیا؟ تو ٹیسٹ آتا ہی تب ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے۔ بار بار کے اشاروں کو بندہ نہیں سمجھ پاتا، اس لیے فرمایا جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، ہم اسے پھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا، یعنی اپنے گناہ دوسروں کو مت بتاؤ، اللہ کو پتہ ہے، اس کے اور اپنے بیچ میں رکھو، گناہ بھی بندے اور رب کے بیچ کا ایک راز ہوتا ہے، اس کو بلا وجہ دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم استر عوراتینا وآمر رواتینا، کہ اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے اور میری گھبراہٹوں کو امن دے دے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا، اب یہاں نوٹ کیجیے، دنیا کا ایک نام ہے آجیلا، اجلت سے، اجل، معجل، یہ سارے لفظ اردو میں آتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جس کا ارادہ صرف اس جلدی میر والی دنیا کا ہی ہو، اسے ہم یہاں کے جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دست دیتے ہیں، بلاخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور اس کے برعکس، اللہ کرے میں اور آپ ایسے ہوں، اور اللہ آج میرے آپ کے لیے ایسے ارادے کر دے، کیا؟ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے کرنی ہو وہ کرتا بھی ہو اور وہ بائیمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ آپ نے فرق محسوس کیا؟ دنیا صرف ارادے ہیں، اور آخرت کے لیے کا وسایہ، ایسی کوشش بھی کرو، یعنی آخرت کے ارادے تو سب کر لیں گے لیکن وہ کوشش نہیں کر پاتے جس کے کرنے کا حق ہے۔ ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے پروردگار کی بخشش رکی بھی نہیں، دیکھ لے کہ ان میں سے ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر اور فضیلت کے اعتبار سے اور بھی بہت بڑی ہے۔ کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، آخر میں تم برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھے رہو گے۔ کیا خوبصورت آیات، ایمان سے متعلق آیت 19 اسرا، اس پہ غور کر لیجیے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، نمبر ایک، ارادہ کیجیے۔ نمبر دو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ کہتے کر تو رہے ہیں، نہیں، سَعْيَهَا، جتنی اس کی کوشش کا، تو آپ پکا رہے ہیں نہاری اور 15 منٹ بعد آپ نے چولہا بند کر دیا، پکے گی؟ کچا آٹا ڈال دیا ابھی اور ساتھ ہی بند کر دیا، کھائے گا کوئی؟ دال 2 منٹ میں گل جائے گی पाए आपके 2 घंटे में भी नहीं शायद गलेंगे। सायह गिव आखिरा क्या ड्यू राइट आखिरत को उसका पूरा हक दीजिए। हम कोशिशें करते हैं लेकिन अधूरी। तीसरी शर्त देखिए वहुआ मोमिन फिर ईमान भी हो। शिर्क की मौजूदगी में आखिरत के इरादे नहीं होते। हाँ ये 3 काम तुम कर लो फौलाई का काना सा युम मशकूरा कैसे अल्लाह मशकूर होगा भला। देखिए आखिरत के इरादे करने वालों को दुनिया फ्री में मिल जाएगी। कभी कोई बहुत अच्छी चीज़ खरीदे कोई तो दुकानदार कुछ चीज़ें गिफ्ट में डाल देते हैं। अच्छे बायर्स को कभी क्रेडिट्स मिलते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। कभी फ्री टिकट्स ऑफर हो जाती हैं कभी उनको कोई किसी लाउंज में बैठने की इजाज़त मिल जाती है। इसी तरह आखिरत चाहने वालों को दुनिया रास्ते में मिल जाती है। और अगर ये बात समझ आ देना तो मुझे डर है निफाक की वजह से बंदा आखिरत मांगने लगे। निफाक की वजह से क्यों था फिर वो कहेगा अच्छा दुनिया चाहिए ऐसे ले लेते हैं। देखिए हम सब इस हॉल में बैठे हैं कितना अच्छा खुला हॉल है। आपको लगता है मैं क्यों इधर बैठी हूँ 2 घंटे से भाई मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो। अब वो अगला दरवाज़ा बंद हो इमेजिन कीजिए और अब सारे लोग इस छोटे रूम में आ जाएं जहाँ से हम गुजर के आते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको घुटन होगी। आप सोचेंगे मैं कहाँ फंस गई। आप कहेंगे हाय मैं इधर ही अच्छी थी चलो मैं पीछे थोड़ी खुल जाती वॉक कर लेती मैं नीचे जल्दी की। लेकिन आप में से कोई ये कहता है कि बस मुझे वो ना सीढ़ियों के नीचे जो दरवाज़ा है ना वहाँ तक पहुँचा दें। अब जब वो सीढ़ियों के नीचे के दरवाजे तक जाएंगे तो क्या आप इस दरवाजे में से नहीं गुजरेंगे। ये रूम आखिरत है हमारी इमेजिनेशन में। वो दुनिया वो छोटा कमरा एक दुनिया है और वो जो नीचे का बाहर का डोर है ना वो आखिरत है। जो आखिरत मांगता है उसको दुनिया मिल जाती है। इसी का नाम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन। लेकिन इंसान जल्दबाज है तो करने का काम क्या है किसी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए एक होती सुस्ती सुस्ती नहीं करनी। जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि आप सुस्त हो जाएं लिथार्जिक हो जाएं लेजी हो जाएं डिली डैली अनडिसाइसिव हो जाएं। नहीं तो सारी ला मगफरत फ़फ़िरू इलल्लाह फ़स्तबिकुल ख़ैरात वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जल्दबाजी का मतलब ये है कि इंसान जल्दी जल्दी सब लेने की नियत करे और ज़रा कुछ ना मिले का नहीं मैं नहीं करता। क्योंकि आप सब यहाँ नेकियाँ लेने आते हैं आप जो काम कर रहे हैं ना ये नेकियों के लिए करते हैं और आप कहते हैं मैं आई मुझसे कोई काम ही नहीं लिया मुझे ही नहीं आने की ज़रूरत। अच्छा आने का कोई काम देंगे तो मैं आ जाऊँगी। गलत है। इंसान को हमेशा अपने नसीब पर राज़ी रहना चाहिए। और मैं अपने इस पूरे काम के सिलसिले में दिन रात देखती हूँ कि एक बंदे की गलती दूसरे के आगे निकलने का ज़रिया बन जाती है। एक के रात और दिन के फ़र्क में दूसरा आगे निकल जाता है। अल्लाह ने आपको मुझे सिखाया है कि तुम्हें नेकियां करनी है जो कर सकते हो कर लो और ना करना भी सीखो। लर्न हाउ टू से नो ये भी सिखा है मैंने लोगों को कि आप क्यों उस चीज़ की हामी भर लेते हैं जो आप कर नहीं पाते। फिर इसी तरह दिन और रात के बदल बदल कर आने पर गौर करना है क्या तिल कल या मनु दावी लुखा बैन नास। आप देखिए रात लंबी दिन छोटा रात लंबी ये कभी हो सकता है कि रात और दिन दोनों एक ही जैसी वो बस साल का एक ही दिन होगा 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन। अगर आप पूरे अपने ग्लोब को देख लें तो एक रात ऐसी आती है पूरे साल में कि 12 घंटे उसके अगले दिन फिर वो 11 घंटे 5 मिनट और 12 घंटे 5 मिनट का फ़र्क चलता है वो इधर से उधर घूमता तो दुख हमेशा नहीं रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में हम ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये असल मसला है कि जल्दबाजी के जैसे में बीमारी का वो घंटा मुश्किल लगता है वो ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। थोड़े दिन बीमार होते हैं चीखने लग जाते हैं फिर आप देखिए कि आफियत में हम होते हैं हिकअप्स तो कभी कभी आते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों से सीखिए कि हर रात के बाद ज़रूर क्या होगा सुबह होगी। फिर गुमराहियों से और गुनाहों से बचने की दुआ मांगनी है यानी जो चीज़ आपको असल मकसद से दूर कर दे उसे अपने आप से दूर कर दीजिए।